بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت شاولی غلام مدیس دیلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب حجت اللہ کے مقدمے کے بعد، جسے ہم نے قدر تفصیل سے بیان کیا، آغاز فرمایا ہے اور ان کا یہ آغاز عام طور پہ عربوں کا اور خاص طور پہ مورخین کا جو سٹائل ہے، جو ان کا طرز اور طریقہ ہے، اس سے ملتا جلتا ہے. عرب مورخین تاریخ کی ابتدا کرتے ہیں بالعموم حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے، بلکہ ان سے بھی پہلے اس کائنات میں کیا کچھ ہوتا رہا وہ عام طور پہ ان روایات کو ذکر کرتے ہیں. اور اس عموم میں استثناء ہے ابن خلدون کا، اور یہ جو مورخ ہے اس نے صحیح معنی میں تاریخ کے اصول مرتب کیے کہ اصولی طور پر تاریخ کس چیز کا نام ہے اور کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جو اس زمرے میں آتی ہیں. اور اسلام کو نیا خون ملا تھا اور عربوں کو نیا معاشرہ ملا تھا. عربوں میں ریگستان، اونٹ، کھجوریں، خیمے، لڑائیاں، گھوڑے، تلواریں، نیزے، اس کے علاوہ کم چیزیں دیکھی تھی. ان میں جو بڑے لوگ تھے سفر کرتے تھے اور سفر میں انہیں مختلف احوال پیش آتے تھے، لیکن ہر آدمی تو سفر کر نہیں سکتا تھا. تو تجارتی قافلے جو ان کے چلتے تھے وہ پھر آ کر نئے نئے قصے ان کے سامنے بیان کرتے تھے، جو چاہے حقیقت پر مشتمل تھے، سچائی پر ہی، لیکن اس میں ندرت ہوتی تھی، نیا پن ہوتا تھا. اور یہ دنیا بھر میں رہا ہے کہ پرانے زمانے میں قصہ گو ہوتے تھے اور وہ قصے کہانیاں سنایا کرتے تھے. جب تک یہ میڈیا عام نہیں ہوا تھا، ٹیلی ویژن گھروں میں نہیں آیا تھا، تو اب بھی جن لوگوں کی عمر 60 اور 70 کی ہے ان سے پوچھیں کہ اپنے بچپن میں باپ دادا پردادا کوئی بھی وہ کہانیاں سناتے تھے اور بچوں کو رات کو کہانیاں سنا دیتے تھے. اور جو بڑے شہر ہوتے تھے ان میں قصہ گو لوگ بیٹھ جاتے تھے اور وہ ایک سے ایک بہترین قصہ گھڑ کے سناتے تھے، اور جب ٹھیک عروج پہ پہنچ جاتا تھا قصہ کہ اب آگے کیا ہوگا، وہ چپ ہو جاتا تھا اور کہتا تھا اچھا بھائی کل بات ہے. اب لوگ اس اشتیاق میں اگلے دن پھر آتے تھے. عربوں کے ہاں بھی یہی تھا، بہت اچھے قصے کہنے والے لوگ ان کے ہاں تھے. اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں دو واقعات ایسے پیش آئے کہ حارث بن قلدہ تھا شاید، سورہ لقمان کی تفسیر میں اس کا نام آتا ہے، تو وہ وہ آیا اور عربوں کو قصے سناتا تھا اور کہتا تھا کہ جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں سناتے ہیں وہ زیادہ اچھا ہے یا جو میں سناتا ہوں یہ زیادہ اچھا ہے اور قصے لڑکے بھالے بیٹھ جاتے تھے راتوں کو سنتے تھے اور یہ مکہ مکرمہ میں شام کی مجلس ہوتی تھی تو وہ گھوما پھرا ہوا تھا دنیا کا اس لیے درباروں کے قصے بادشاہوں کے قصے کہانیاں جنگ کی داستانیں یہ سب چیزیں سناتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت فرمائی اور اللہ نے فرمایا کہ من الناس من یشتری لہو الحدیث اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو بیکار باتیں خریدتے ہیں لہو الحدیث قرآن نے اسے کہا ہے ہمارے جتوں عالمیہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دیتے کہ مجھ سے کوئی قسم اٹھوائے تو میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے زمانے میں یہ لہو الحدیث ٹی وی ٹیلی ویژن فرما دیتے یہ ایسی چیز ہے جو لوگوں کو حقائق کا علم حاصل کرنے سے روکتی ہے یعنی اس کی افادیت اچھائی تو چلو جو ہوگی سو ہوگی جتنے پرسنٹ بھی پائی جاتی ہے لیکن مراد ان کی یہ تھی کہ متعدد لوگ نماز اس کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں ڈراما آ رہا ہے قسط آ رہی ہے میچ آ رہا ہے یہ چیزیں تو اللہ کی اطاعت میں حرج پیدا ہوتا ہے اور دوسرا آدمی جو تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اسے قریش نے بھیجا سرداروں نے اور انہوں نے کہا کہ جاؤ اس شخص سے بات کرو یہ تم تو دنیا گھومے ہوئے ہو یہ آدمی کہتا کیا ہے اور جب وہ آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حمیم سجدہ کی آیات پڑھنی شروع کی تو وہ حیران ہو کر سنتا رہا اور جب آپ اس پر پہنچے کہ میری قوم والوں لوگوں میں تمہیں ڈراتا ہوں تاکہ اس عذاب سے جو عاد اور ثبوت پہ آیا تھا تو وہ اٹھ کھڑا ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم پہ رحم کر یہ باتیں نہ کر اور وہ واپس آیا اور اس نے کہا اس جیسا کلام میں نے دنیا میں نہیں کہیں سنا تم جانتے ہو میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں لیکن اس شخص نے جو کلام سنایا ہے عجیب بات ہے اور جو اس نے کہا کہ عاد اور ثمود والے عذاب سے میں تمہیں ڈراتا ہوں تو میں تو بالکل کانپ اٹھا اور بھاگ آیا ہوں میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ اسے اس کے حال پہ چھوڑ دو اگر اللہ نے اسے عزت دی اور اس کے نظریے اور دین کا غلبہ ہوا تو بس ٹھیک ہے ہم سب کی عزت ہے اور اگر اسے کچھ ہو گیا تو اچھا ہوا تمہاری جان چھوٹ گئی قریش نے کہا کہ وہ ایسا بڑا جادوگر ہے کہ کوئی اس کے جادو سے نہیں بچا تم جو گئے ہو تو اس نے کچھ پھونک دیا ہوگا پڑھ دیا ہوگا بس تم بھی اس کے جادو میں آ گئے تو یہ اس طرح قصے چلتے تھے ابن خلدون نے تاریخ میں مقدمات قائم کیے اور اسلام کو یہ عربوں میں نیا خون ملا تھا جب عرب نکلے ہیں ان قصوں سے ریگستانوں سے صحرا سے نیزوں سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگوں کی تشکیل کی تھی اور لوگوں کی جو شخصیت بنائی تھی اس شخصیت میں خیر اور سلامتی کا پہلو غالب تھا بنسبت لڑنے کی اور انہیں یہ سکھایا تھا کہ اصل چیز امن ہے اصل چیز ٹھنڈا مزاج ہے اصل چیز گہری سوچ ہے اور لڑائی وہ وقتی چیز ہے جب ضرورت پیش آ جائے ضرور اللہ کی راہ میں جہاد کرو لڑو لیکن یہ تھوڑی ہے کہ 24 گھنٹے بس لڑنے پہ آمادہ رہو اور لوگوں کو قتل کرو اور مارو بلکہ اصل چیز وہ زندگی کے حقائق ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سکھائے بہت اس کی مثالیں ملیں گی حضرت زید رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور زید ابن محلل تھے, ایک زید ابن ثابت ہیں اور زید بھی ہیں رضی اللہ عنہ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ نے ان میں تین چیزیں جمع کر دی تھی, اتنی اچھی تیر اندازی اور اتنی اچھی تلوار چلاتا تھا کہ لوگ دور دور سے اس کی تلوار دیکھنے آتے تھے کہ چلاتا کیسے. دوسری چیز خدا نے جو اسے دے دی تھی وہ شعر تھی, شاعری کرتا تھا بہت زبردست. اور تیسری چیز گھڑ سواری تھی, اتنا اچھا گھوڑا دوڑاتا تھا, اتنا اچھا کہ جب یہ جوان تھا تو لوگ اسے کہتے تھے زید الخیل, زید گھوڑا. کسی بھی قوم میں جب ادب میں لٹریچر میں مبالغے کا صیغہ استعمال کرتے ہیں تو جس چیز کے ساتھ اس کی نسبت ہوتی ہے وہ اسے وہی قرار دے دیتے, کہتے ہیں یہ تو بیٹا شیر ہے, تو یہ نہیں کہتا بہادر ہے, کہتا ہے شیر ہے, یعنی مطلب اس میں اوصاف کو پائے جاتے ہیں. تو گھڑ سواری اتنی اچھی تھی کہ زید الخیل لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ایسا زید جو گھوڑا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سنا خدمت میں حاضر ہوئے اور شعر پڑھتے تھے بہت اچھے. ایک شعر ہے ان کا جس میں انہوں نے کہا کہ مرد ہونے کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب آدمی گھوڑے پر سوار ہو اور جنگ دونوں ہتھیلیوں کے درمیان ہو, پیس دے آدمی لوگوں یا اپنے مخالفین. بہت اونچے درجے کی شاعری. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ کا نام, تو ان کا زید الخیل. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدل دیا, فرمایا نہیں, زید الخیر, زید خیر والا, خیل گھوڑے والے. یہ مزاج بتاتا ہے کہ لڑنا جہاد وہ دین کے فرائض میں ہے, لیکن وقتی طور پر ہے, جب پیش آئے گی تب ہے, جب نہ پیش آئے تو کیا ضرورت. جو شخصیت بنائی وہ زید الخیر کی تھی. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کا انتقال ہو گیا تھا 9 ہجری میں. تو یہ عربوں عرب جب نکلے ہیں اس سارے ماحول سے تو انہیں کیا چیز ملی, ریت کی بجائے سبزہ‌زار زمینیں, گھاس, سبزیاں, پھل. اور کہاں وہ موٹی موٹی روٹیاں کھاتے تھے عرب, اور کہاں اتنی پتلی چپاتیاں ملی کہ یہ جب لوگ ایران پہنچے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ کے دور کا انہی کا واقعہ ہے, یعنی ابھی صدی بھی نہیں بڑھتی. تو انہوں نے گوشت کھا لیا اور روٹیاں اٹھا کر ہاتھ صاف کرنے لگے تو ایرانی ہنس پڑے. تو کہا کیوں ہنستے, انہوں نے کہا کیا کر رہے ہو, تو انہوں نے کہا ہاتھ صاف کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کیا چیز ہے, رومال ہے. تو انہوں نے کہا تو روٹی ہے. تو بڑے حیران ہوئے صحابہ رسول اللہ کی اتنی پتلی روٹی دنیا میں پکتی. یہ ایسی ہے جسے آپ سے کوئی لکھنؤ چلا جائے وہاں ایسی پتلی روٹیاں پکتی ہیں کہ ایسی پاکستان میں دیکھنے میں نہیں آتی. حیرت ہوتی ہے کہ اتنا پتلا پیکا اور وہ بھی دو تہہ کا, یہ کیسے پکاتے. اب عرب صحرا سے نکلے تھے, اس کے مقابلے میں انہیں سبزہ‌زار وادیاں ملی. کہاں وہ پانی پینے کو ترستے تھے اور مر جاتے تھے, لوگ صحراؤں میں دم توڑ دیتے تھے. کہاں انہیں فرات اور نیل اور یہ دریا اس طرف کو مصر وغیرہ کی طرف, اور دوسری طرف جو آئے ایران کی طرف عراق کی طرف, تو سارے پانی کے چشمے ملے. اور کہاں وہ تہذیب جس میں مشقت تھی, اور کہاں یہ تہذیب جس میں نزاکت تھی. تو یہ جو نیا خون اسلام کو ملا اور نئی ایک قوم ملی, تو اس نے اسلام میں مزید نکھار اور جان پیدا کر. کیونکہ جب بھی قومیں کسی دوسری قوم کا کلچر اپناتی ہیں تو وہ زیادہ خوشی سے, اگر ان پہ جبر نہ ہو اور ان کو تنگ نہ کیا جائے, تو پھر جب وہ کلچر اپناتی ہیں تو اصل سے بڑھ کر اپنانے کی کوشش کرتی ہیں یا اصل کا قریب قریب پہنچ جاتی ہیں. یہی چیز مسلمانوں کے ساتھ ہوئی कि जब इन्होंने अफ्रीका फतह किया है और बर्बर के इलाके और अलजजायर और फिर आगे चलते चलते ये फ्रांस पहुंच गए ट्यूनिस और मराकेश तो ये ऐसी कौमें इस्लाम में दाखिल हो गई जिन कौमों के हां उससे पहले जिंदगी और इत्मीनान और सहूलत और सुकून इन चीजों के तसव्वुरात कम थे इस्लाम ने इन्हें तहजीब सिखाई اور اسلام کی تہذیب کا اتنا اثر اب تک باقی ہے کہ مسلمان اسپین سے نکل گئے فرانس سے نکل گئے سارے علاقے چھوڑ دیے مگر اب بھی آپ اس کو اسپین اور فرانس چلا جائے تو ہماری اس بات میں ذرہ برابر مبالغہ نہیں پائے گا لگتا ہے ابھی عرب یہاں سے اٹھ کے گئے اسپین میں ایسی عمارتیں ان کا کلچر آپ دیکھیں تو اس میں باقاعدہ محراب بنے ہوئے نظر آئیں گے اس طرح کی چیزیں نظر آئیں گے جو اس زمانے میں عربوں کا کلچر تھا اسپین تو فرانس سے بھی بڑھ گیا ہے کہ وہاں اب تک عام بازاروں میں کھجوریں بکتی ہوئی نظر آئیں گی پانی کے مشکیزیں نظر آ جائیں گے اسی طرح لمبا لباس اور توسا جو عرب پہنتے ہیں یہ عیسائی آپ کو پہنتے ہوئے نظر آ جائیں گے تو وہ سب چیزیں دیکھنے سے ایسے پتہ چلتا ہے جسے عرب ابھی اٹھ کے گئے تو یہ چیزیں نے اسلام کو تقویت دی اور لوگ چوک در چوک جب داخل ہوئے قومیں داخل ہوئیں تو وہ اقوام اپنی صلاحیتوں سمیت داخل ہوئیں اور نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ ہر آنے والا دن اسلام کے لیے نئی ترقی کا تھا کیونکہ وہ خون آ رہا تھا مسلسل اور عربوں کو نئی سے نئی چیزیں دیکھنے کو مل رہی تھی اس لیے بعض ایسی چیزیں جو مدینہ منورہ لائی گئیں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا دور تھا وہ غنیمت کے مار میں تو دیکھ کے حیران ہوتے تھے کہ ایسی ایسی چیزیں بھی ہوتی اس لیے کہ مورخین جب شروع ابن خلدون انہی میں سے تھے اور ابن خلدون نے سفر جب کیا مصر کا تو انہیں ایک جگہ پہنچ کر جیل ہو گئی اور جیل میں انہوں نے اپنے افکار کو قلم بند کیا اور جو بہترین کتابیں اسلام نے دنیا کو عطا کی ہیں ان میں اس کا مقدمہ ہے اس مقدمے کو مسلمانوں نے اس زمانے میں پڑھا اور پڑھایا پھر جب ان پر سوال آ گیا تو یہ مقدمہ مارکیٹ سے غائب ہو گیا لوگوں نے اسے پڑھنا پڑھانا چھوڑ دیا یہاں تک کہ 18ویں صدی میں فرانسیسیوں نے اس مقدمے کو گویا دوبارہ زندگی دی اور انہوں نے اس کتاب پر تحقیق کی اسے سامنے لائے پھر عرب اس کی طرف متوجہ ہوئے اور پھر مسلمانوں نے اسے لیا اور مقدمہ ان بنیادی کتابوں میں سے ہے کہ اگر کسی نے اسلام کو سمجھنا ہو تو اسے پڑھنا چاہیے کہ اسلام کہتا کیا ہے تاریخ ہے کیا چیز اور کن اصولوں پر یہ عمارت تعمیر ہوتی عرب جو تاریخ شروع کرتے ہیں وہ قدیم ترین روایات جو انہیں ملتی ہیں اس پہ چلے جائیں گے مثلا وہ یہ کہیں گے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے اس دنیا میں قوم تھا پھر اس سے بھی پیچھے چلے جائیں گے کہ ایک اور قوم آباد تھی اس کا نام ہند تھا پھر اور پیچھے چلے جائیں گے ایک اور قوم آباد تھی وہ جنات سے بھی زیادہ لطیف اقوام اس کائنات میں آباد تھی پھر جنات آگئے پھر جنات کے بعد انسان آگئے اب انسان کب آئے اور کب انسانوں کی باتیں شروع ہوئیں اس میں یہ کبھی تحقیق ہوگی جس تحقیق کو کہتے ہیں آزادی کے ساتھ کہ آدمی صرف نقطہ نظر پیش کرے کہ ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے اور وہ کفر کے فتووں سے باز رہے یہ نہ کرے اور نہ ہی اپنی تحقیق پر اتنا اصرار ہو کہ جو کچھ ہے سو یہی تو تحقیق جب اس پہ ہوگی آئندہ کے زمانے میں کہ اس دنیا میں کہاں سے آغاز ہوا تو آپ کو ایسے مسلمان صوفیہ بھی ملیں گے جو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی اس دنیا میں انسانی زندگی کے قائل تھے ابن عربی ہیں ان کی کتابیں اگر کوئی آدمی غور سے پڑھے تو وہ اپنی زندگی کے حقائق کو بیان کرتے ہیں ایک جگہ وہ لکھتے ہیں کہ انسانوں کی نیتوں کا اثر جانوروں پر ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ جنگل میں گیا के लिए और हिरन थे गोरखर थे मुझे बहुत अच्छे लगे पर मैंने नियत कर ली कि मैं इनको कुछ नहीं कहूंगा कोई शिकार उनका नहीं करूंगा तो जंगल में मैं उनके करीब हो गया वो बिल्कुल नहीं भागे नहीं घबराए हत्ता कि मैं उनके रेवड़ में चला गया और उन्हें मैं छूने लगा अपने हाथ से कुछ नहीं हुआ और मेरे कुछ दोस्त थे जो पीछे आ रहे थे उनकी नियत शिकार की थी जूं वो आए वो भाग खड़े हुए तो इससे मैंने नतीजा ये निकाला कि इंसान की नियत का असर चीजों पर पड़ता है बहुत चीजें उन्होंने लिखी एक बात ये लिखी है कि जब मैं अपनी बेटी आयशा के साथ हरम में गया तो मेरी बेटी बीमार हो गई तो मैं घर से निकला ताकि अपनी बेटी के लिए दुआ करूं हरम में जाऊं अल्लाह ताला इसे शिफा दे तो मैं चल रहा था और फिर मैं मरीख पे पहुंच गया और फिर मैं ज़ुहल सितारे पे पहुंचा और फिर फलां सितारे पे और फलां पे और ये हो रहा था और वो हो रहा था सारी तफसीलात लिखने के बाद कहते हैं फिर जब मैं आया हूं वापस उन सियारों की सैर करके तो मैंने देखा मक्का मुकरमा ही की एक गली में था घर ही की तरफ आ रहा था या जा रहा था कुछ ऐसे अल्फाज लिखे उन्होंने और कहते हैं कि एक आदमी से मैंने पूछा किधर जा रहे हो तो कहा फजर की नमाज के लिए तो इस थोड़े से वक्फे में मैंने दुनिया में इस कायनात में देखा कि दूसरे सियारों में क्या हो रहा है फिर वो लिखते हैं कि मैं तवाफ कर रहा था और एक रूह मुझे मिली और उस रूह ने मुझसे पूछा कि तुम कौन हो तो मैंने उसे बताया मैं से आदम अलैहिस्सलाम का बेटा हूं तो उससे कहा कौन सा आदम मैंने कहा क्या मतलब तो उससे कहा बहुत आदम गुजरे हैं तुम किस आदम के बेटे हो तो मैंने कहा ये जो आदम अलैहिस्सलाम थे उनका अच्छा अच्छा ये आखिरी आदम जो आया था तुम उसके बेटे ऐसी चीजें सूफियानियां और भी मिलेंगी खास तौर पे ये जो तसव्वुफ का गलबा रहा है उस्मानियों के दौर में और रशहात है मसलन ये नक्शबंदिया सिलसिले की बहुत मोतबर किताबों में से है रशहात को पढ़ेंगे तो उसमें ऐसे मुकाशफात चीजें मिलेंगी इन सब चीजों की कुछ ना कुछ असल जरूर है तो वो जिन्नात से भी पीछे इस कायनात की बात करते हैं हजरत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपनी इस किताब को हुज्जतुल्लाह को जो शुरू किया ना तो उन्होंने लफ्जी एतबार से खल्क और बदा दो लफ्ज इस्तेमाल किए कि इस आलम की तख्लीक कैसे हुई ये कायनात बनी कैसे ये बदा का लफ्ज जो है इसका मतलब है कोई ऐसा नजरिया या ऐसा फ्रेम जो उससे पहले ना पाया जाता हो और कुएं को भी बदरिया कहते थे कि ऐसा कुआं जो पहली मर्तबा खोदा जाए बदीर अल्लाह की जात उसको इसलिए बदीर कहते हैं अल्लाह की जात को कि उस के पैदा करने से पहले इस कायनात की कोई मिसाल ही नहीं थी इसीलिए अल्लाह ने फरमाया बगैर समावात अल्लाह आसमानों को बगैर किसी कबल की मिसाल के पैदा करने वाला है और इसी से बिदअत का लफ्ज है कि वो आदमी कोई नजरिया या अमल ऐसा देता है जिसकी असल उसके पीछे नहीं पाई जाती तो बदीर ये सिर्फ अल्लाह की जात के लिए इस्तेमाल होता है और हकीकी माना में वही है जिसने बगैर मिसाल के इस कायनात को पैदा किया और हमारा ये अकीदा है कि जमान और मकान टाइम एंड स्पेस कुछ नहीं था अल्लाह की जात थी बस और ये ऐसी चीज है जो इंसानी दिमाग के इहाते में आनी दुश्वार है हम सोच ही नहीं सकते कि कोई चीज बगैर जमाने के पाई जाए हम उसे टाइम के फ्रेम में लाते ही हैं कि ये चीज 1980 में थी والد جو تھے 1925 میں پیدا ہوئے دادا جو تھے 1860 میں پیدا ہوئے تو ہر چیز کو ٹائم کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جگہ کے ساتھ دیکھتے ہیں مکان کے ساتھ دیکھتے ہیں تو زمان و مکان سے ماورا ہو کر سوچنا کہ ہر آدمی کے دماغ کی بس کی بات ہی نہیں ہے کجا یہ کہ آدمی اس عالم کے باقی حقائق کو جان سکے اتنی سی بات اس کے ذہن میں نہیں آ سکتی یعنی عقل پوری طرح احاطہ نہیں کر سکتی اور اللہ کی ذات ایسی ہے جو تھی اور اللہ کے علاوہ کچھ نہیں تھا یہ کائنات کی حدود جو ہیں یہ بھی نہیں ٹائم بھی نہیں تھا مکان جگہ بھی نہیں تھی اسی لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اس آسمان اور زمینوں کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کہاں تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم میں آیا کہ اس کا عرش پانی پر تھا اب پانی کیا تھا عرش کیسا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا کہ بادلوں کے سائے میں اب بادل کیسے تھے اس کا سایہ کیسا تھا بات اتنی ہو سکتی تھی جتنی کہ لوگ سمجھ سکتے تھے اس سے زیادہ اگر بات کی جاتی تو لوگوں کی عقل اسے تسلیم نہ کرتی وہ اسلام لانے کی بجائے نئی بات میں پڑ جاتی اس لیے بڑی دقیق بات یہ ہے کہ انسان ہمیشہ سے خوگر رہا ہے کہ وہ اپنی جیسی چیزوں کو دیکھے اور پوجھے ہاتھ ہوں پاؤں ہو چہرہ ہو کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے اب اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کیا کرنا ہے اگر انبیاء علیہ السلام پہلے دن آ کر یہ تعلیم دینا شروع کرتے کہ اللہ کی ذات کے لیے نہ ہاتھ نہ پاؤں نہ چہرہ تم ان چیزوں کو بالکل ہٹا دو ختم کرو اور ایبسلوٹلی ایک ذات کا تصور کرو مجرد ذات باہر جسے کہتے ہیں خالص یا اپنی اصطلاح میں اور یہ سارے سلاسل آخری مراقبہ جو مشائخ اپنے مریدوں کو تلقین کرتے ہیں ذات باہد کا اور دائرہ الاتعین کا اگر وہ یہ بتانا شروع کر دیتے تو جو لوگ اسلام قبول کر چکے تھے یہ بھی نہ رہتے اس لیے انہوں نے اور انہوں نے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے زیادہ سے یہ ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی آیات نازل کی جو لوگوں کو قریب لائیں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ اللہ فوق ایدیم اللہ کا ہاتھ لوگوں کے ہاتھوں کے اوپر صحابہ رضی اللہ عنہ کے اب اس سے کچھ ہاتھ کا تصور ذہن میں آیا اچھا اللہ تعالیٰ کا پاؤں اللہ کی پنڈلی اللہ کا چہرہ ایسی چیزیں جب آئیں تو لوگوں نے اسلام کو سنا قرآن کو سنا اور اس بات پر آگئے اور ایمان کو قبول کر لیا وگرنا اصل میں ذات باہد کا تصور کہ اللہ کی ذات میں ظاہر ہے کہ نہ انسانوں جیسے ہاتھ ہیں نہ پاؤں ہیں یہ سب کی سب چیزیں ایسی ہیں جیسے اس نے بیان کرتی ہیں کہ پہلے دن سے یہ بات کی جاتی تو لوگ قریب نہ یہ حکمت تھی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جس اللہ میں آگے چل کے ایک جگہ کی حکمت پر بحث کرتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں جو مجھ کے آپ سے عرض کیا تو بدیل اللہ کی ذات ٹائم کو اس نے پیدا کیا اسی لیے تین حقائق ایسے ہیں کہ انسان اب تک ان میں سفر نہیں کر سکا اور انسانی عقل وہاں پہنچ کے اب تک عاجز ہے اور دو کے بارے میں شاید کچھ کھوج لگا لے آئندہ ممکن ہے ایسے ہو لیکن تیسرے کے بارے میں تو بالکل آخری دن تک کوئی کھوج نہیں لگا سکتا پہلی چیز روح ہے روح کو اللہ نے کہہ دیا کہ امر ربی اللہ کا امر ہے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ خلق اسی لیے قرآن نے ایک فکرے میں جو بات بیان کی ہے کمال کی بات اللہ نے فرمائی ہے یہ دلیل ہے کہ قرآن واقعی اللہ کی طرف سے ہے اللہ نے فرمایا عدالہ الخلق والعمر لوگوں خلق اور عمر یہ دونوں جہان اللہ کے پوری کائنات کو خدا نے سمیٹ کے رکھ دیا ہے ان الفاظ میں یعنی جتنی چیزیں تخلیق ہوئی ہیں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ کا آغاز اس سے کرتے ہیں خلق سے اور بدار سے تخلیق سے اور تبدیل سے
کسی چیز کو بغیر مثال کے پیدا کرنے سے اللہ نے کہا یہ عالم خلق جتنا تم دیکھتے ہو اب عالم خلق کیا ہے یہ مادہ ہے اس سے چیزیں بنتی چلی گئی ایک چیز دوسری میں تبدیل ہو گئی دوسری تیسری میں تبدیل ہو گئی یہاں پہنچ کے اسلام یہ کہتا ہے کہ مادہ جو ہے اللہ نے پیدا کیا اور اللہ اسے فنا بھی کر سکتا یہ چیز عربوں کے دماغ میں نہیں آتی تھی مشرکین کے وہ کہتے تھے مر کے مٹی میں مل جائیں گے پر مٹی کے ذرات ہو جائیں گے پھر یہ ذرات دریاؤں میں چلی جائیں گے ٹکڑے ٹکڑے انسان پہ جسم ہو جائے گا خدا پیدا کیسے کرے گا اور اللہ تعالیٰ نے عقلاً اس کا جواب دیا ہے اللہ نے فرمایا کہ اولم يرون اللہ الذی خلق السماوات والارض انہوں نے غور نہیں کیا کہ جس اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا ہے کیا وہ اس بات پر قدرت نہیں رکھتا کہ تمہیں دوبارہ سے پیدا کر دے حتیٰ کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ مجھے بیٹا دے دیں تو اولاد دے دے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیٹا ہوگا دعا تو انہوں نے مانگ لی قبولیت بھی اب انہیں حیرت ہوئی اور کہنے لگے کہ اللہ قد بلغت من الکبر عدیا میں بڑھاپے کی آخری حد کو چھو رہا ہوں میرے سر کے بال سفید ہو گئے بیوی میری بوڑھی ہو گئی اب کیسے ہوگا اللہ نے فرمایا کہ قد خلقتک من قبل ولم تک شیئا اس سے پہلے تمہیں بھی تو پیدا کیا ہے تم تو کچھ بھی نہیں تھے دنیا میں ہے نا عقلی جواب کہ یہ کیسے ہوں گے اللہ نے فرمایا ایسے ہی ہوں گے ایسے تم ہوئے تمہیں بھی تو ہم نے پیدا کیا تو یہ جتنی کائنات ہے یہ سب عالم خلق ہے عالم امر ایسا ہے جس میں انسان کا دخل نہیں ہے اس کی کم سے کم دو چیزیں ایسی ہیں کہ فلسفے کی جتنی تاریخ قدیم ہے دنیا میں اس وقت سے لوگ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور اب تک کامیابی نہیں ملی ایک تو روح ہے کہ آپ دیکھیں اس میڈیکل نے اتنی ترقی کر لی اتنی ترقی کر لی اب دماغ بدل دیتے ہیں خون بدلنا تو معمولی بچوں کی بات ہو گئی کہاں سے کہاں پہنچ گیا میڈیکل مگر روح کے بارے میں بات کرو تو کچھ نہیں جانتا کیا کریں روح کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے کہاں سے آتی ہے کدھر چلی جاتی ہے زندہ جسم کا لاکھواں کروڑواں حصہ بھی روح سے الگ نہیں ہوتا یہ روح چیز کیا ہے آخر آپ کے دل میں اٹک جاتی ہے یہ سارے جسم سے یکبارگی نکل جاتی ہے ہوتا کیا ہے ابھی تک پوری تحقیق پوری کیا تحقیق کا ایک جز بھی نہیں ہوا اور دوسری چیز عالم امر میں وہ زمانہ ہے اسی لیے قرآن نے کہا نا کل روح من امر ربی روح اللہ کا امر ہے اور زمانے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا آپ نے فرمایا اس سے برا نہ کہو اللہ نے کہا میں زمانہ ہوں یعنی عالم امر اللہ کا ہے تو عالم امر میں ٹائم کیا ہے یہ افلاطون اور ارسطو سے لے کے اب تک لوگ بحثیں کرتے چلے آتے ہیں لیکن ٹائم کے بارے میں زیادہ سے زیادہ کہتے ہیں کہ میٹر جو ٹریول کرتا ہے مادہ ایک دوسری جگہ سے دوسری جگہ جو سفر کرتا ہے اس وقفے کا نام زمانہ ہے لیکن زمانے کے حقائق کی چیزیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا ہے اور تیسری بات اللہ کی ذات ہے کہ اللہ کی ذات کے بارے میں انسانی عقل اس کا ادراک نہیں کر سکتی اس لیے وہ جب کہتا ہے کہ میں بدیر ہوں کہ زمانے کو میں نے پیدا کیا ہے اور سپیس کو جگہ کو میں نے پیدا کیا ہے میں ان ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا ہوں تو انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ نہ ٹائم تھا نہ سپیس تھی پھر تھا کیا بھئی تھا کیا جو کچھ بھی تھا ہم اس تصور سے ہی باہر نہیں نکل سکتے کہ اوپر آسمان ہے اور نیچے زمین ہے اس وقت تھا کیا ہم آسمان اور زمین کو بھی ختم کر کے ذرا سوچیں سوچ بھی نہیں سکتے اس لیے فرمایا بدی اللہ کی ذات بغیر کسی مثال کے اس کائنات کو پیدا کرنے والی ہے بدعت کو اسی لیے بدعت کہتے ہیں کہ وہ اس کی بھی مثال نہیں ہوتی یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ کتاب سے حق کے ذرا سی بات کر رہے ہیں تاکہ شرم یہ بھی بات سمجھ میں آ جائے کہ بدعت کو بدعت کہتے کیوں ہیں اس لیے کہ اس کی بھی مثال دین میں نہیں پائی جاتی اتنا حساس ہے شریعت کا مزاج کہ وہ دین میں کسی بدعت کو برداشت نہیں کرتی اب تو ہر طرف بدعات ہیں سب سے بڑا سورس بدعات کا
سب سے بڑا منبع بدعات کا جہاں سے وہ شروع ہی وہ شیعہ تھی کہ انہوں نے سب سے پہلا طبقہ یا طبقہ جنہوں نے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرنا شروع کی نئی رسومات ایجاد کرنا شروع کی اب بھی کسی سے پوچھو کہ جو تم پیٹتے ہو محرم میں کیا کربلا کا واقعہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ نے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ رہے جعفر صادق کا دور آیا حضرت باقر رحمت اللہ علیہ کا دور آیا حضرت زید رحمت اللہ علیہ کا دور آیا کیا اس زمانے میں مدینہ منورہ میں ایسی لوگ پیٹا کرتے تھے سب سے بڑا سورس بدعات کا یہ اور اس کے بعد بدعات کو جس آدمی نے منظم کر دیا اور بدعات کے لیے علمی دلائل فراہم کیے وہ کمزور تھے یا مضبوط تھے یہ الگ بحث ہے لیکن جس نے دلائل کی بنیاد پر بدعات کو ایک رنگ دینا شروع کیا کہ اس بدعت کی اصل یہ ہے اس بدعت کی اصل یہ ہے احمد رضا خان صاحب آگے اور انہوں نے کتنی ہی کتابیں لکھی ہیں اور بدعات کو انہوں نے رنگ دیا ہے اور ان سے بڑھ کر جو ظلم ہے نا خان صاحب نے تو پھر کئی چیزوں کی تردید کی ہے کہ یہ دین نہیں ہے یہ دین نہیں ہے مثلا قوالی کے بارے میں ان کا یہ کوئی دین نہیں ہے اور اس طرح بہت سی چیزوں کے بارے میں قبروں کے بارے میں بعض جگہ انہوں نے جو چیزیں لکھی ہیں اس سے زیادہ ظلم وہ جہالت کہ برے صغیر میں بدعات کی لائن لگی اور تیسرے نمبر پر بدعات اب جو ہمارے ہاں پائی جاتی ہیں پہلے نہیں اب جو پائی جاتی ہیں یہ دیوبندی حلقے جن کے اکابر کا ترہ امتیاز یہ رہا ہے کہ اللہ کی توحید کو قطعاً شرک سے بالکل آمیزش کیا شرک سے دور دور تک دور رکھ کے اور وہ اللہ کی خالص توحید بیان کرتے رہے اب ان کے ہاں ایسی چیزیں آ گئی ہیں اور جو بدعات سے اتنا متنفر تھے کہ گنگوئی نور اللہ مرکزہ ان کی کتابیں دیکھیں تو بدعات تو دور کی بات ہے وہ سرے سے صوفیہ کی ان چیزوں کو بھی اکھاڑتے ہوئے نظر آتے ہیں جن کو لوگوں نے تقدس کا رنگ دے رکھا تھا اب انہی کے حلقوں میں اسی دیوبند کے حلقے میں بدعات ہیں اور خوب زور و شور سے بدعات جاری ہیں اور کوئی نہیں کہتا کہ اپنے آپ کو تم جو دیوبندی کہتے ہو تو کس کھاتے میں تمہارے بزرگ کیا کرتے تھے اور تم کیا کر رہے ہو جمعے کی نماز کے بعد اتنی طویل دعائیں مانگیں گے اتنی طویل دعائیں یہ بھی درد نہیں ہے کہاں سے ثابت ہے کہ جمعے کی نماز کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یا ائمہ مجتہدین کیونکہ ہم مقلد ہیں امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ کے کون سی چیزیں ثابت لیکن کوئی نہیں کہتا کوئی نہیں پوچھتا جتنی مرضی بدعات کرتے رہو یا اب یہ تیسرا حلقہ ہے اور یہ زیادہ قابل الزام اس لیے ہیں کہ ان کے اکابر اور ان کے بزرگ شرک اور بدعت اس کو رد کرنے والے تھے ہم نے خود یہ بات سنی ایک مرتبہ جی کئی مرتبہ رائے بریلی کی خانقاہ میں حضرت ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ رات کو تراویح کے بعد بیٹھتے تھے تو ہاتھ سے اشارہ کر کر کے کہتے تھے کہ دیکھو خبردار اس رائے بریلی کے حدود میں کوئی بدعت داخل ہونے دی خبردار یہاں کوئی شرک کا کام ہوا دیکھو میرے بعد بھی یہاں پر بدعت کو داخل نہ ہونے دینا شرک کو داخل نہ ہونے دینا یہ ہمارے اکابر کا طریقہ ہے یہ مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وراثت یہ دیوبندی حلقے ان کے ہاں بدعات ہوتی ہیں اور کوئی نکیر نہیں کرتا اور ان لوگوں کا مزاج ایسا شدید تھا خاص طور پہ دیوبند ہے اصل میں یہ حضرت گنگوئی نور اللہ مرکزہ کی فکر کا نام ہے بس اور حضرت کے ہاں بدعات پر اتنا رد تھا اتنی شدت تھی کہ حضرت شیخ الہند نور اللہ مرکزہ جیسا آدمی حضرت کے ہاں حضرت تو خود پیروں کے خاندان میں سے تھے نا تو گنگو میں عرس ہوا کرتا تھا تو جب تک ان کی صحت اچھی رہی بینائی قائم رہی آخر میں نابینا ہو گئے تھے حضرت عرس کے دنوں میں گنگو چھوڑ کے چلے جایا کرتے تھے گاؤں میں رہتے ہی نہیں تھے کہیں اور چلے جاتے اور جب صحت نے جواب دے دیا پھر رہنے لگے تو دروازہ بند رکھتے تھے کہ کوئی مرید نہ آ جائے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ جیسا آدمی جو دارالعلوم دیوبند میں حدیث پڑھا کرتا ہے شیخ الحدیث وہ چلے گئے عرس کے دنوں میں
تو اس گنگوئی رحمت اللہ علیہ ناراض ہوئے. قصہ مختصر انہوں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت کیا خطا ہوئی, تو حضرت نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے گنگو میں عرس ہو رہا ہے, تم ان دنوں میں مجھ سے ملنے آگے. کہ سبحان اللہ حضرت میں تو آپ کی خدمت میں آؤں, مجھے اس عرس سے کیا تعلق ہے. حضرت نے فرمایا جو لوگ دیکھیں گے نا تمہیں چلتا ہوا جنہوں نے دیکھا ہوگا وہ یہ نہیں کہیں گے کہ تم میرے پاس آئے تھے, وہ کہیں گے دیوبند کے شیخ الحدیث عرس میں شرکت کے لیے جا رہا. اتنا بچاتے تھے اس لیے کہ شریعت کا اصل مزاج یہ, اصل مزاج آپ دیکھیں اتنا زبردست نزاکت ہے اس میں کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کی ایک بات ہے اس سے بات واضح ہوتی ہے. شاطبی رحمت اللہ علیہ نے الاعتصام کی سنن میں لکھا ہے, ابن وضاح کا بیان ہے. شاطبی کہتے ہیں کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے مسجد نبوی کے مؤذن کو بلایا, اور وہ کرتا کیا تھا کہ وہ صبح کی نماز اذان کے لیے جب آتا تھا تو آتے ہوئے لوگوں کو آواز دے دیتا تھا کہ صبح صادق ہو گئی, ایسی کوئی حرکت تھی. تو امام مالک رحمت اللہ اسے بٹھایا اور اسے کہنے لگے کہ تم جانتے ہو اس شہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال رہے ہیں, پھر ابو بکر عمر اور عثمان رضی اللہ کا دور رہا ہے, اور ان سارے لوگوں نے اپنے دور میں کبھی بھی یہ نہیں کیا کہ فجر کی اذان کے ساتھ یہ کریں جو تم کرتے. تو دیکھ اس شہر میں وہ کام نہ کر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اور تینوں خلفاء نے نہیں کیا. چپ ہو گیا. کچھ دن کے بعد اس نے یہ حرکت شروع کر دی کہ جب فجر کی اذان دے رہا تھا غالباً منارے پہ ہوتی ہوگی اونچی جگہ پہ ظاہرہ ہوتی ہوگی تو گلا صاف کرتا تھا ایسے. امام مالک رحمت اللہ کے گھر مسجد نبوی کے ساتھ تھا, یہ وہ گھر تھا جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا گھر تھا, اور جب وہ کوفہ تشریف لے گئے تو امام مالک رحمت اللہ علیہ کے جو بڑے تھے انہوں نے یہ گھر خرید لیا تھا. اس وجہ سے مسجد نبوی کے بالکل قریب قریب جو گھر تھے ان میں آواز جاتی تھی. امام مالک رحمت اللہ سے پھر بلا لیا اور فرمایا کہ کیا گلا صاف کرتے ہو, میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ اس شہر میں وہ کام نہ کر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تینوں خلفاء نے نہیں کیا. امام مالک رحمت اللہ کو دیکھو وہ سمجھ گئے کہ یہ ایک نئی چیز اب شروع کر رہا ہے. گلا صاف کرنا تو ایک دن ہوا, دو دن ہوا, چار دن ہوا, یہ روز روز یہ حرکتیں ہیں نا. امام مالک رحمت اللہ نے اس رگ کو پکڑ لیا کہ اچھا اب یہ حرکت شروع کر دی. پھر اس نے کیا کیا, وہ بھی ایک بدتی تھا باز آنے والا کہاں تھا, اس نے کیا کیا کہ لوگوں کے گھروں کا دروازہ کٹکھٹانے لگا کہ نماز کے لیے, یا آواز دینے لگا. تو امام مالک رحمت اللہ سے بلا کے اور ڈانٹا اور فرمایا میں نے تمہیں ایک بار نہیں روکا تھا کہ مت وہ کام کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, کیا تمہارے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ آزان دے دو بس. یہ دین کا مزاج ہے بگڑ کے بارے میں اتنا حساس ہے کہ امام مالک رحمت اللہ نے گلا صاف کرنے کی اجازت نہیں دی. وہ جانتے تھے نیت کے اندر کیا خرابی ہو سکتی ہے, کیا گڑبڑ ہے. ذرا سی بات اور عرض کریں, امام مالک رحمت اللہ نے اس روایت میں تینوں خلفاء کا نام لیا, حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام نہیں لیا. اس لیے کوئی سے بیان کو سن کے یا پڑھ کے یہ سوچ سکتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام کیوں نہیں لیا. اس کی وجہ اور ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا جو سانحہ پیش آیا ہے, سیدنا علی رضی اللہ عنہ بڑے زیرک اور دانا آدمی تھے, خلیفہ راشد تھے آخر, وہ سمجھ گئے. اور اس سے بھی پہلے یہ دانائی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کی. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے رنگ ڈنگ دیکھے نا جو اہل مدینہ میں جو باغی آ گئے تھے, انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بالمومنین آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم فوج کا استعمال کریں اور ان باغیوں کو ختم کریں. انہوں نے کہا نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں میں خون کی اجازت نہیں دے سکتا. ان کا بالمومنین پھر شام تشریف لے جائیں, میرے ساتھ ہجرت کر لیں. انہوں نے کہا معاویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ المدینہ تو خیر اللہ لو کانوا یعلمون, लोगों को काश पता चल जाए कि मदीना मुनव्वरा की जिंदगी बेहतरीन जिंदगी है सबसे अच्छी है तो मैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमसाईगी नहीं छोड़ सकता उन्होंने कहा फिर आप शहादत के लिए तैयार हैं ये जो बात थी ना कि शाम चले जाएं यही बात हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की खिलाफत लेके वो शाम वो कूफा तशरीफ ले गए क्योंकि उन्हें पता था कि अब खून हो गया है मदीना मुनव्वरा में और अहले मदीना मुनव्वरा की इज्जत और इहतराम और तकद्दस को अपनी जगह कायम रहने दो यहां दारुल हुकूमत ना बनो अगर दारुल हुकूमत बनेगा तो मेरे खिलाफ कल कोई लोग आएंगे तो फिर यही सूरत जो यहां पेश आएगी तो सैयदन अली रजी अल्लाह अन्हु कूफा चले गए दारुल हुकूमत इसी से उन्होंने दारुल खिलाफा उधर मुंतकिल कर दिया तो मंसूर खलीफा जब आया मदीना मुनव्वरा तो उसने इमाम मालिक रहमतुल्लाह से पूछा कि आपकी मौत्ता में सबकी रिवायतें मिलती हैं हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के शागिर्दों की रिवायतें क्यों नहीं तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन बात यह है कि सैयदन अली रजी अल्लाह अन्हु कूफा तशरीफ ले गए थे और उनके शागिर्द वहीं थे यहां हमारे शहर में नहीं थे तो मेरी उनसे चूंकि मुलाकात नहीं हुई हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के असहाब से उनके दोस्तों से उनके शागिर्दों से इसलिए मैं उनकी रिवायात ज्यादा मेरे पास पहुंची इमाम मालिक रहमतुल्लाह का अपना भी हाल ऐसे ही था मदीना मुनव्वरा में दुनिया भर के लोग आते थे तो इल्म तो खुद खींच के उस शहर में आ रहा था इसलिए वो अपने ही शहर में इल्म हासिल करते थे और इल्म हासिल करने के लिए खुद इमाम मालिक रहमतुल्लाह के जाते थे ये नहीं था वो नहीं जाते थे कहीं इसलिए कि इल्म खुद आ जाता था वहां पर तो इसलिए उन्होंने तीनों खुलफा का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया और उन्होंने कहा इस शहर में वो काम न कर जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे हैं 10 साल और तीनों खुलफाए किराम रजी अल्लाह ने नहीं किया और इससे भी पीछे अगर आप चले जाएं तो हिदायत की एक शराय के पाया उसके आजान के बाब में ये बात आती है कि एक आदमी ने आजान देने के बाद उमर रजी अल्लाह अन्हु के दौर में सैयदना उमर रजी अल्लाह के सामने ये भी कह दिया लोगों के कसलात जामिया नमाज का हो गया नमाज तैयार है तो उमर रजी अल्लाह अन्हु से डांटा और फरमाया जो तुमने आजान दी है क्या ये काफी नहीं कि नहीं बात करते हो मुराद और सैयदना उमर रजी अल्लाह से बढ़कर हजरत अली रजी अल्लाह ने किया और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के सामने जब ये वाकया हुआ कि किसी आदमी ने आजान के बाद लोगों को मस्जिद में आने की दावत दी तो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु इतने नाराज हुए कि मस्जिद ही में था वो तो उसने कहा लोगों को कि आओ नमाज किए तो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया इस बिदती को मस्जिद से निकाल दो बारुराइत भी आया बारुराइत में जहां आजान और इकामत से मुतालिक चीजें हैं वहां पर कि उन्होंने कहा इस बिदती को मस्जिद से निकाल दो आजान हो गई है बस आजान काफी नहीं इतना हसास मिजाज है शरीयत का कि शरीयत किसी चीज को अपने अंदर जायद के तौर पे आने को बर्दाश्त ही नहीं करती इसलिए जितनी भी बिदात हैं इनका एक दर्जा तो ये है हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी सरहिंदी रहमतुल्लाह को पढ़े ना तो उसके मुजद्दिद रहमतुल्लाह का जो मसलक था और जो शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह का मसलक था देवबंद का असल मसलक वही था कि अब देवबंदियों में जो बिदात आई है इसको कौन पूछता है मगर असल मसलक वही था हजरत ने एक खत में कमाल की बातें लिखी हैं और बिदअत पर वो कहते हैं कि देखो मैं इस चीज को भी हजरत मुजद्दिद रहमतुल्लाह बिदात में शुमार करते हैं और फरमाते हैं कि जब बिदअत आती है तो सुन्नत उठ जाती और फिर फरमाते हैं कि हमारे जमाने में मशायख जो पगड़ी बांधते हैं तो जो पल्लू उसका पीछे लटकना चाहिए वो दाएं या बाएं कंधे पर डाल लेते हैं हजरत मुजद्दिद रहमतुल्लाह फरमाते हैं ये बिदअत है और तुम कहोगे कि ये सुन्नत को कैसे उठाती है तो मैं तुम्हें बताता हूं कि सुन्नत ये है कि दोनों कंधों के दरमियान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शिमला होता था जब वो आदमी दाएं और बाएं कर लेगा तो इस सुन्नत को छोड़ देगा इस तरह बिदअत से सुन्नत उठ जाती और एक जगह तो कमाल ही की है हम आधी इबारत पढ़ के जब पढ़ी थी तो सोचते रहे कि अब हजरत मुजद्दिद रहमतुल्लाह ने क्या कहेंगे आगे और ये देखो ये ऐसी बिदअत है जिसको बाज़ फुकहा ने मुस्तहसन लिखा है अच्छा लिखा है कि کہتے ہیں کسی شیخ کا کسی بزرگ کا انتقال ہو جائے تو انتقال کے بعد کفن میں انہیں پگڑی بھی پہنانی چاہیے. یہ ترکوں کا جب غلبہ ہوا ہے اور ترکوں میں تصوف کا تو تصوف کی راہ سے جو بدعات آئی تھی ان میں سے ایک یہ بھی تھی. اور ترکی کے جو مشائخ تھے خاص طور پر نقشبندیہ سلسلے کے یہ اپنے مشائخ کو پگڑی پہناتے تھے تدفین کرتے تھے. حضرت مجدد الفطرانی رحمت اللہ اس کی مخالفت کی ہے اور فرماتے ہیں کہ پگڑی جب پہناؤ گے تو سنت اٹھ جائے گی. ہم سوچتے رہے کہ سنت کون سی اٹھے گی, یہ تو بدعت ہو گئی نا, اضافہ ہو گیا. حضرت نے لکھا ہے سنت تین کپڑے ہیں, یہ چار کپڑے ہو جائیں گے. اس سے اندازہ ہوا کہ کہاں ان کی نظر پہنچی ہے. فرماتے ہیں کہ سنت میں تین عدد ہے کپڑوں کا, تین سے جب تم چار کرو گے تو بدعت بھی اختیار کرو گے اور سنت تین کپڑے تھے کفن میں مرد کے, وہ سنت اٹھ جائے گی. اتنا حساس مزاج شریعت کہ شریعت کسی چیز کو جو بدعت کے طور پہ اسے برداشت نہیں کرتی. اور یہ بدعات جو آتی ہیں جب کسی قوم میں شروع ہو جاتی ہیں نا تو پھر بدعات ختم کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. بڑے بڑے مشائخ بڑے بڑے علماء پورا طبقہ زور لگا دیتا ہے, زندگیاں گزر جاتی ہیں مگر بدعات اس زمانے میں ختم نہیں ہوئی جب علم تھا. تو اب تو جہالت نے ایسا دامن پکڑا ہے اس امت کا کہ وہ گھر سے نکلتی ہی اب علم رہا ہی نہیں جیسا علم ہونا چاہیے تھا. اب تو جہالت ہے. اس کی ایک مثال آپ کو دیں کہ جب بدعات کسی قوم میں آ جاتی ہیں یا کسی قوم میں کیا مسلمانوں میں جو آ گئی تو اب تک نہیں نکلی. کرامتہ کا جب غلبہ ہوا ہے مصر پہ اور مصر میں فاطمیوں کی حکومت قائم ہوئی ہے تو فاطمیوں نے اپنے دور میں جتنے کام کیے ان میں سے ایک ہی جامع الازہر ہے. جامع الازہر جو ہے بنیادی طور پر شیعہ نے بنائی تھی کرامتیوں, لیکن پھر حکومت کے قبضے میں آ گئی تو حکومتوں پر پھاڑ بچھاڑ کے ساتھ ساتھ چیزیں بھی بدلتی رہی لیکن اصلاً اس کے بانی وہ تھے. ہزار سال پہلے انہوں نے اس کو بنایا تھا. مصر پہ جب ان کا غلبہ ہوا تو زہبی رحمت اللہ علیہ نے تاریخ میں اور سیر عالم النبلاء میں لکھا ہے کہ جس نے فتح کیا اس نے کہا گدھے لاؤ جہاں بھی مل جائے. فوج کو حکم ہو گیا گدھے لائے گئے تو اس نے کہا رات کو گدھوں کو ذبح کر کے ان کے سر مجھے دے دینا کل میرے سامنے پیش کرنا اور ہر سر میں نیزہ نیچے لگا ہوا ہونا چاہیے. اگلے دن فوج نے تیار کر دیے تو دیکھا اس نے تو گنوائے 200 گدھے تھے جن کے سب نیزوں پر چڑھائے ہوئے تھے. تو اس نے کہا قاصبوں کو بلاؤ. قاصب بلائے گئے. اس نے کہا ہر گدھے کے نام پر کسی صحابی کا نام لکھو, اس پہ لکھو یہ ابو بکر ہے یہ عمر ہے یہ عثمان ہے یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے اور 200 گدھوں کے چہروں پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے نام لکھوا کے معاذ اللہ اس نے کہا قاہرہ میں جتنے اہل سنت کے مشائخ اور علماء ہیں یا جس کے گھر کے اوپر چھت پہ جاؤ تو ذرا نمایاں طور پہ نظر آتا ہے لوگوں کو وہاں وہاں جا کر یہ نیزے نصب کر دو زمین میں کھود کے یا باہر دروازوں پر لگا دو اور ساتھ انہیں کہہ دینا کہ خبردار اگر یہ نیزے اتارے گئے یا گدھوں کے سر اتارے گئے تو گورنمنٹ تمہارا سر اتار دے. یہ انہوں نے کیا. جو کام انہوں نے شروع کیا ہر نماز سے پہلے آذان سے پہلے ائمہ اثناشر پہ سلام پیش کرتے تھے. مثلاً وہ برملا کہتے تھے آذان ہونی ہے تو آذان سے پہلے کہتے تھے کہ صلاۃ وسلام علیکم یا علی صلاۃ وسلام علیکم یا ابا الحسن صلاۃ وسلام علیکم یا حسین اور امام باقر اور فلاں اور فلاں اور فلاں رحمہ اللہ رضی اللہ عنہم ان سب کے نام لے کے صلاۃ وسلام پڑھنا شروع کرتے تھے. یہ چل پڑا. ہوتے ہوتے حکومت جو مرکزی تھی وہ حنفیوں کی آ گئی. زمانے کا اتار چڑھا ہوا ہے اکھاڑ پچھاڑ ہے آج اس کی حکومت کل اس کی. تو جب زنگیوں کے ہاں حکومت آئی ہے اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو مصر دیا گیا तो सुल्तान जाने से पहले बहुत दिन सोचते रहे, हुकूमत की तरफ से तकाजा था कि जल्दी पहुंचो। तो सलाउद्दीन अय्यूबी ने उनकी सवाने लिखी है काजी शद्दाद ने, बड़ा अरसा तलाश करते रहे कि कहीं मिले, अब छप गई है। काजी शद्दाद ने पहले भी छपी थी, फिर दरमियान में गायब हो गई थी। शद्दाद उनके सेक्रेटरी थे और उसने जो हालात कलम बंद किए हैं ना, दिन रात के साथ रहता था, बहुत कीमती चीज है। सलाउद्दीन अय्यूबी के हालात में सबसे ज्यादा मुस्तनद चीज हुई और उसने उनकी निजी जिंदगी के जाती जिंदगी तक के वाकयात लिखे हैं, क्या ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। उसमें उन्होंने लिखा है कि सुल्तान बहुत सोचते रहे और फिर उन्होंने अपने दोस्तों को बुलाया और उन्होंने कहा, अब तक जो मैं शराब पीता था ना, मैं उससे तौबा करता और अल्लाह ने मुझे मिस्र दिया है, बगैर मेरी ख्वाहिश के हुकूमत मुझे भेज रही है, तो मेरा ख्याल है कि जिस अल्लाह को यह मंजूर है कि मिस्र मुझे दे, उस अल्लाह को यह भी मंजूर है कि बैतुल मक़दस मुझे दे दे। बैतुल मक़दस तो ईसाइयों के पास। उसने कहा इसलिए मैं शराब से तौबा करता हूं और बाकी कवायद से भी, और मेरा ख्याल है कि अल्लाह का इरादा यह है कि बैतुल मक़दस भी देगा, क्योंकि उसने मुझे मिस्र दे दिया तो फिलिस्तीन भी दे देगा। मिस्र पहुंचे, बाकी तो जो हालात थे। तो सलाउद्दीन अय्यूबी अब हाकिम वक्त है, पीछे उसके खिलाफत है, सारी चीजें, इसके बावजूद इस बिदर को खत्म नहीं कर सके कि आजान से पहले सलाम, हत्ता कि शिया सुन्नी सबको बुलाया। खुद सलाउद्दीन अय्यूबी जो थे कट्टर अशरी मसलक के थे, अपने अकीदे के एतबार से, और शाफी मसलक के थे फिका के एतबार से, और आखिर पे बैठ के जो मुआहिदा दोनों ने किया सुन्नी और शिया ने, उन्होंने कहा सुल्तान ने कहा अच्छा इस तरह करो, तुम आजान से पहले हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सलातो सलाम भेज दिया करो, अइम्मा की ये बिदअत जो है इसे खत्म करो। तो शिया मानते, अब भी ऐसे ही होता। तो बिदअत जब चल पड़ती हैं तो फिर लोग उसे, उस बात को हुकूमतें भी खत्म नहीं कर सकती, अहले इल्म भी खत्म नहीं कर सकते, जब तक के इस्लाह हाल का गलबा ना हो जाए, जब तक के खुद मशायख में इसके खिलाफ तनफ्फुर पैदा ना हो। जब उनमें होता है ना तो फिर मुरीदों में वो जज्बा आता है कि हाँ भाई ये बिदअत है, इसको रद्द करना चाहिए, इसको ये करना चाहिए, इसको ये करना चाहिए। यही तो आखिरी बात थी, लेकिन चलो एक छोटी सी बात और याद आ गई कि देखो बिदअत जो होती है बदतरीन बिदअत अकीदे की है। अहले तशरी जो है, इसी तरह मोतजिला, इसी तरह कदरी जबरी, जितने फिरके इस्लाम की इब्तदाई सदियों में बने ना, इब्तदाई सदियों में फिक्री एतबार से बिदअती बने, फिक्र के इख्तलाफात पैदा हुए, इसलिए कि मुसलमानों का लेवल बहुत ऊंचा था, हर आदमी पढ़ा लिखा था, हर आदमी कुरान की तफसीर जानता था, हदीस को जानता था, उनकी जहालत थोड़ी थी। हाकिम निशापुरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं गया एक मरतबा, एक शहर का जिक्र करते हैं तो कहते हैं मैंने अपना सामान रखा, सवारी से उतारा तो दो कुल्ली आए, तो इसे कहने लगे कहाँ जाना है, तो मैं तालबे था, मैंने कहा सराय में ले चलो, तो वो जब सामान उठा के चलने लगे तो वो आपस में बातें करते जाते थे, मैं जरा करीब हुआ कि बातें क्या कर रहे हैं, तो एक कह रहा था कुरान की साहिब की तफसीर है, दूसरा कह रहा था अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये कहा है, फिर वो आपस में बहस करते रहे। तो मैंने कहा मेहरबानी करके मेरा सामान नीचे रख दो। तो मैंने कहा क्यों चौंके, मैंने कहा आप तो बड़े अहले इल्म में से मालूम होते हैं और मुआशी तौर पर आप परेशान होंगे, इसकी आप मजदूरी कर रहे हैं तो ये ना करें, मैं वैसे ही पैसे दे देता हूं। तो हंसे और सामान लेके चलने लगे। मैंने कहा बताएं तो सही हुआ क्या, उन्होंने कहा सुभान अल्लाह हमारे शहर में कौन सा ऐसा कुल्ली और सब्जी बेचने वाला है जिसे कुरान की तफसीर ना आती हो, उसका अजीब बात करते हो, कुरान की तफसीर क्या बात है, ये सबको आती है, मजदूरों को सारों को आती है। मैंने कहा तुम्हारे शहर में उलमा, उसने कहा हम जब फारिग होते हैं यहां से तो उलमा की मजलिसों में जाते हैं और हमारा ये हाल होता है कि उनके इल्म का दबदबा, इतनी मालूमात, इतना पुरमगज बयान होता है कि मैं शर्माती है बैठ जाए, हम खड़े होकर सुनते हैं। ये मुसलमानों ही का हाल था, जब इतना इल्म था تو اعمال کی بدعات کم تھیں ان میں فکری اختلافات زیادہ تھے فکری بدعت کیا تھی مثلا شیعہ اور معتزلہ دونوں میں یہ بدعت تھی کہ وہ اب بھی کہتے ہیں اب بھی اہل تشیع کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی زیارت کبھی بھی نہیں ہوگی نہ جنت میں نہ معاشر میں نہ مرنے کے بعد اہل سنت والجماعت کہتے ہیں اللہ نے کہا ہے وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ اور قیامت کے دن مومن ایمان والے لوگوں کے چہرے خوش و خرم تازہ ہوں گے اپنے پروردگار کو دیکھ رہے ہوں گے تو اللہ کی زیارت ہوگی یہ ہوگا وہ کہتے ہیں نہیں ہوگی یہ بدعت انہوں نے ایجاد کی معتزلہ نے شیعہ اور اب کسی شیعہ سے جا کے پوچھ لینا تجربہ کر کے انہیں خود بھی نہیں پتا ہوگا کہ ہمارا عقیدہ کیا اس لیے کہ کبھی عقیدے کو پڑھا ہو تو پتا ہو نا کہ عقیدہ کیا ہے تو یہ فکر کی بدعات زیادہ تھی ابتدائی دور میں اس لیے معتزلہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے ہم بھی مسلمان ہی میں کہتے ہیں لیکن فکری بدعت میں مبتلا تھے خارجی تھے انہیں مسلمانی بات بات میں آنے والوں نے کہا لیکن بدعت میں مبتلا تھے اہل تشیع کی بہت سی شاخیں تھیں ان میں زیدی جو ہیں زیدی جو تھے ان کے عقیدے بہت اچھے صاف ستھرے تھے لیکن کچھ بدعات تھی تو اب یہ جتنے بدعتی تھے نا اس کے مقابلے میں اہل سنت والجماعت تھے تو جو بات سنانی تھی وہ یہ ہے کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں ایک مرتبہ سویا تو خواب میں میں نے دیکھا دیکھا تو کچھ نہیں انہوں نے لیکن آواز دی گئی کہ شافعی مانگ جو کچھ بھی مانگے ہم تم پہ احسان کرنا چاہتے ہیں تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ پروردگار میں اسلام پہ موت چاہتا ہوں ایمان کی موت آ جائے ظاہر ہے اس سے بڑی دنیا میں نعمت کیا ہے جس کا کوئی تصور کر سکے تو مجھ سے کہا اس نے کہ جب تم مجھ سے دعا مانگو تو صرف یہ نہ کہا کرو کہ اسلام پہ موت آ جائے یہ کہا کہنا آئندہ سے مجھ سے دعا یہ مانگنا کہ الاسلام والسنہ اللہ اسلام پر اور سنت پر موت دے اہل سنت والجماعت میں سے اٹھ مر یہ کیا بات ہے اس لیے کہ معتزلی بھی تو مسلمان ہی تھے نا اور کہنے کو یہ خارجی بھی مسلمان تھے بہت سے اور قدری جبری وغیرہ وغیرہ یہ اپنے آپ مسلمان ہی کہتے تھے تو انہیں سکھایا گیا کہ صرف مسلمان ہونے کی بات نہ کرو تمہارے زمانے میں تو ہر آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے یہ بھی ساتھ مجھ سے مانگا کرو کہ اہل سنت والجماعت میں سے اٹھ مر تو بدعات کے بارے میں اتنے حساس ہیں اسلام کے سارے طبقے اور اہل سنت والجماعت کہ وہ کہتے ہیں قطعاً کوئی چیز بدعت کی جو نئی ہے اس کو تو آنے ہی نہ دینا اس کو گھسنے ہی نہیں دینا اسی لیے محققین صوفیہ تک لکھتے ہیں کہ جو ہم ذکر تلقین کرتے ہیں اپنے مریدوں کو اور ہم کہتے ہیں کہ جہر سے ذکر کرو ضرب لگاؤ الا اللہ پہ اگر کوئی آدمی یہ سمجھے کہ الا اللہ کی ضرب الا اللہ کو زور سے کہنے سے ثواب ہوتا ہے تو یہ بدعت ہے وہ کہتے ہیں صرف تمہارا علاج ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں جب علاج ہو جائے گا تو پھر اللہ کا قرب انہی اذکار کے ذریعے حاصل ہوگا جو کتاب و سنت سے ثابت